الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، قانون معیشت کی آخری بحث زیر مطالعہ ہے. اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت کا مطالعہ کر لیا تھا اور اس کے بارے میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ ایک عبوری نوعیت کا حکم تھا جس کو بعد میں وارثوں کی حد تک منسوخ کر دیا گیا. اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں نسخ کی کیا نوعیت ہے. ہمارے ہاں اس پر بڑی طول طویل بحثیں ہیں، لیکن جو سادہ بات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پانچ مقامات قرآن کے ایسے ہیں جن میں اللہ تعالی نے حکم دے کر لوگوں کو ایک خاص طریقے پر تیار کیا اور اس کے بعد پھر آخری شریعت دے دی. وہ پانچ مقامات خود بتا دیتے ہیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے، اور اس میں زیادہ تر جگہوں پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو پہلا حکم ہے وہ بھی اسی جگہ ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم بھی اس کے ساتھ ہی لگا دیا گیا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. ایک تو وہ موقع ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالعموم لوگ آ جاتے تھے اور آ کر مجلس میں بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ ذرا آپ علیحدگی میں بات سن لیجئے اور ذرا کان قریب کر کے بات سن لیجئے، اور بعد میں پھر فتنے پیدا کرتے تھے کہ میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. اس طرح کی بعض کاوشیں جب بہت بڑھ گئیں اور بالخصوص منافقین کی طرف سے بہت بڑھ گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی ہدف تنقید اور ہدف متائن بنانا شروع کر دیا لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکرج کرنے کے لیے یہ کہا کہ اب جو خلوت میں یا سرگوشی میں کوئی بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ صدقہ کرے گا، یہ حکم دیا. اور ظاہر ہے اسے تنبیہ بھی ہو گئی، اور یہ لوگ پرلے درجے کے بخیل تھے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا آسان نہیں تھا. اس سے لوگوں کا بھی بھلا ہوا اگر کسی نے یہ کرنا چاہا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد یہ فرمایا کہ تنبیہ ہو گئی، بہت کافی ہے، اب یہ پابندی نہیں. تو وہ آپ قرآن میں وہ مقام نکالے تو اس میں پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کے متصل بعد یہ ہے کہ اشفقتم، یعنی تمہارے لیے مشقت کا باعث بنانا یہ حکم، تو اب کوئی حرج نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اصلاح ہو گئی اور معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایک واقعہ تھا، یعنی خاص آپ کی ذات کے بارے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا اور آپ کے ہین حیات پیدا ہوا. اس کا کوئی تعلق بھی کسی ابدی حکم سے ہو نہیں سکتا تھا. یہ ایسا ہی معاملہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملات قرآن میں زیر بحث آئے ہیں، آپ کے گھر کے معاملات زیر بحث آئے ہیں، اسی طرح کا ایک معاملہ. دوسرا وہ موقع ہے جس کا آپ قانون جہاد میں مطالعہ کر چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بدر سے پہلے لوگوں پر یہ ذمہ داری تھی مسلمانوں پر کہ وہ ایک نسبت دس سے قتال کریں، یعنی جو قتال کے لیے نسبت بیان کی گئی وہ ایک دس کی ہے. پھر فرمایا کہ الان خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، یعنی ذمہ داری میں کمی کر دی ہے، اب ایک نسبت دو سے قتال لازم ہوگا. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں پھر بتایا ہے کہ کیوں تبدیلی کی ہے، یعنی وجہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تبدیلی بھی کوئی ابدی نسخ نہیں پیدا کرتی، بلکہ وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ نسبت اصل میں کس وجہ سے کم و بیش ہوتی رہتی ہے. تو یہ سورہ انفال میں ہے. اچھا، تیسرا مقام وہ ہے جس کا آپ نے حدود و تعزیرات میں مطالعہ کیا. وہاں یہ کیا گیا ہے کہ جب شروع شروع میں بدکاری کے اڈوں پر کام کرنے والے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، اور بدکاری مدینے میں بھی یہ صورتحال تھی، تو اس میں کچھ عبوری نوعیت کی ہدایات دی گئیں کہ کعبہ عورتوں گھروں میں بند کر دیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی قانون نازل کر دے. اسی طرح جو لوگ یاری آشنائی کرتے تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کچھ مار پیٹ کر ایزا دے کے کوشش کی جائے کہ یہ اس سے باز آ جائے. جب یہ معاملہ ہوا سورہ نساء میں، تو اس کے بعد پھر سورہ نور کا مفصل حکم آ گیا، زنا کی سزا بھی آ گئی اور حرابے کی سزا بھی آ گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتا دیا کہ اب متعین سزائیں آ گئی ہیں، یہ بالکل حکمت اس کی واضح ہوتی ہے کسی سوسائٹی کے اندر جب آپ قانون نافذ کرتے ہیں تو اسی سارے معاملے سے گزرنا پڑتا ہے. تیسری وہ جگہ. اور چوتھی جگہ یہ ہے جس کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے بارے میں بالکل یہی تدریج اختیار کی ہے. پہلے لوگوں کو کہا گیا کہ جو تمہاری سوسائٹی کا دستور ہے جس کے تم پہلے سے پابند ہو کم سے کم اس کے مطابق وصیت تو کرنا شروع کرو, یعنی یہاں سے ابتدا تو کرو. اس کا جو فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وہ حصہ پڑھ دیا تھا جو ہمارے جلیل القدر استاد نے تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ جو عرب کا معروف تھا اس کو زندہ کر دیا گیا. یہ چونکہ ایک ایسی بات تھی جس کو سب مانتے تھے, اب ذہن تیار ہونا شروع ہو گئے. ایک ایسے معاشرے میں یہ بہت مشکل کام تھا کہ لوگ اس تقسیم کو قبول کریں, ابھی نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن لڑکیوں کو حصہ دلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے ابھی ہمارے معاشرے میں. تو جب ذہن تیار ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مفصل قانون نازل کر دیا. یہ وہی چیز ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر یہ کیسے کیا جائے. پانچواں مقام وہ ہے جس پر میں ان دنوں لکھ رہا ہوں, وہ روزے میں ہے. یعنی روزے میں رخصت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے جب تباہی ابھی پوری طرح آشنا نہیں ہوئے تھے تو یہ کہا کہ اگر کسی مریض یا مسافر کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد کے دنوں میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ روزہ رکھ لے, تعداد پوری کر لے, اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یعنی فدیے کی اجازت تھی, بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. اور یہ معلوم ہے کہ اس میں بھی وہی سہولت ہے لوگوں کے لیے کہ روزہ رمضان میں رکھنا آسان ہے, رمضان کے بعد روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو تباہی کے لیے چونکہ یہ بہت ایک سخت بات ہو سکتی تھی, جب وہ لوگ پوری طرح تیار ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بس. اور اس کی حکمت بیان کی ہے وہاں پہ کہ اصل میں مقصود یہی تھا کہ تعداد پوری کی جائے لیکن ایک رعایت تم کو دی گئی تھی, ختم کر دی گئی, لوگ اس کے لیے تیار. یہ پانچ مقامات. ان پانچ مقامات میں سے سورہ انفال میں جو جہاد کا حکم ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ ہے, جو صدقہ دے کر حضور سے بات کرنے کا حکم ہے وہ بھی بالکل ساتھ ساتھ اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں, روزے کا جو حکم ہے وہ بھی بالکل ساتھ ساتھ ہے. تینوں مقامات بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اور دو مقامات یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں, یہ ہے کہ سورہ نساء میں عبوری دور کا حکم بیان ہوا ہے کعبہ عورتوں کے بارے میں اور زنا کرنے والوں کے بارے میں, اور نور میں اور مائدہ میں اصل قانون بیان ہوا ہے, اور یہاں بقرہ میں یہ بیان ہوا ہے اور نساء میں اصل قانون بیان ہوا ہے. یہ اس کی نوعیت ہے, یہ بالکل واضح ہے, اس کے بارے میں کوئی بھام پیدا نہیں ہوتا. اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کو باہر سے کوئی چیز آگے منسوخ کر دے گی اور کوئی حدیث منسوخ کر دے گی, وہ خود اپنے تدریج بتاتا ہے. دونوں آیتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور پھر بتا دیتا ہے کہ یہ کیا حکمت تھی, کیا مصلحت تھی, کیا چیز تھی. یہاں بھی جب آپ آگے پڑھیں گے تو قرآن نے اس کی حکمت بتائی ہے کہ ہم نے خود کیوں قانون دیا ہے, یعنی اسی پر کیوں نہیں چھوڑ دیا کہ لوگ معروف کے مطابق وصیت کر دیں اور یہ معاملہ کریں. یہ میں نے اس لیے آپ کو توجہ دلائی. ختم ہو گیا نا, یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. جب ایک قانون اب ہمارے لیے نہیں رہا, قیامت تک کے لیے نہیں رہا, یعنی اب کوئی آدمی وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا, اتنے حصے کے لیے حکم ختم ہو گیا. یعنی اب ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں کہ جو آدمی بھی وارثوں کے لیے کوئی بات کرے گا وہ اسی کے مطابق کرے گا جو اللہ نے قانون بیان کر دیا. یہ وجہ ہے. اس کے علاوہ اس منسوخ کا مطلب یہی ہے کہ یہ حکم, اگر تو معاملہ یہ ہو کہ کسی صورت میں وہ زندہ ہو سکتا ہے پھر تو یہ لفظ بولنا موضوع نہیں ہے, اب زندہ نہیں ہو سکتا, یعنی اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا. اب آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے جیسے اس کو بیان کیا اسے بالکل واضح ہو جاتا ہے. اس کی طرف میں نے اگرچہ یہاں اشارے کر دیے تھے کہ دیکھیے قرآن نے یہ کہا ہے, یہ کہا ہے, یہ کہا ہے, اور ان کی وجہ سے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اب اس بات پر اصرار کرے کہ جی میں تو اپنی رائے کے مطابق وصیت کروں گا. جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں, بعض اہل علم کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ وصیت کا حق باقی ہے, اور وصیت کا نہیں وارثوں کے بارے میں بھی, آپ کی مرضی ہے آپ وصیت کریں, آپ بیٹے کو دے دیں, آپ بیٹی کو دے دیں. اگر آپ نے وصیت نہیں کی تو پھر اللہ کا قانون لاگو ہوگا. تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قانون کبھی بھی لاگو نہیں ہوگا, یعنی کیوں لاگو ہوگا, لوگ اپنی مرضی کریں گے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا وہاں وہ باتیں بیان کر دی ہیں جن کی وجہ سے اب ممکن نہیں رہا کہ کوئی آدمی یہ جسارت کرے, وہ آگے آ جائیں گے زیر بحث. تو یہ اس وجہ سے ضروری تھا کہ منسوخ کے لفظ سے کوئی وحشت نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے. اور یہ پانچ مقامات ہیں, بالکل متعین ہیں, ان کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب ہم اس قانون کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے لیے دیا ہے. یعنی یہ واضح ہو گیا کہ پہلے سورہ بقرہ میں صرف یہ بات کہی گئی تھی کہ جب کبھی کسی کی موت کا وقت قریب آ پہنچے تو وہ اپنے والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرتے ہیں. یعنی جو سوسائٹی کا دستور ہے, جو شرفا کا طریقہ ہے, انصاف کے ساتھ وہ وصیت کرتے ہیں تاکہ کوئی جھگڑا نہ پڑے اور حقدار محروم بھی نہ ہو. یہ بات کہی گئی تھی. اس میں ظاہر ہے یہ متعین نہیں کیا گیا تھا کہ والدین کو کتنا دے یا بھائی بہنوں کو کتنا دے یا دے یا نہ دے, بلکہ ایک عمومی بات کہہ دی گئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل قانون بیان کیا. یہ جو قرآن مجید کا حصہ ہے یہ سورہ نساء میں ہے. سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے یہ سورہ نساء 11-12 آیت ہے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قانون بیان ہوا ہے. اور اس میں جو اب آپ آگے 16-17 صفحات میں جو کچھ پڑھیں گے یہ میری اولین تحقیق بھی اور اولین تحریر بھی. یعنی اس لحاظ سے اس کی ایک خاص اہمیت بھی ہے. جی اردو میں بھی یہ میری اولین تحریروں میں سے,
اور جس میں آل کے مسئلے کا ذکر ہے.
میں اس زمانے میں علامہ اقبال روڈ پر قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا, اور یہ بات ہے غالباً 1973 کے اواخر کی. یعنی بڑی پرانی بات ہے, آج کی بات نہیں. 1973 کے اواخر کی ہے جب میں سورہ نساء کے درس کے اوپر پہنچا. اس سے پہلے میں نے کبھی یہ میراث وغیرہ کے معاملات پہ توجہ نہیں دی تھی, کیا ہے کیا نہیں. وہ نکال کے میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی کل سیدھی نہیں ہے. یعنی اس کو ماننے کا نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ دین ایمان سب سے جائیں, اس درجے میں صورتحال مخدوش ہے. پھر میں نے دیکھا جو میرے دو جلیل القدر بزرگ تھے اس وقت مولانا مودودی صاحب سے, میں نے بات کی, میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ جو قانون ہے یہ کیا چیز ہے, آپ نے کبھی غور فرمایا اس کے اوپر؟ مجھے ابھی تک یاد ہے مولانا کا جملہ. یہ 1973 کے اواخر کی بات ہے, یعنی میری 51 کی پیدائش ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں ابھی بالکل نوجوان تھا اس وقت, بلکہ 72 میں نے گریجویشن کی ہے, جو 73 کی بات. تو میں نے ان سے کہا یہ کیا چیز ہے, میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ کیوں یہ. یعنی سچی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دین ایمان خطرے میں پڑتا ہے جو صورتحال ہے. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو اس پر کوئی تحقیق کا کام نہیں کیا, یہ اصل میں تلقی عن الاجماع سے جو کچھ ہے وہ میں نے بیان کر دی. یہ خاص اصطلاح ہے جو انہوں نے میرے اس معارضے کے نتیجے میں بولی, کہ جو لوگوں کا اتفاق ہے اس قانون کی تعبیر کے بارے میں, میں نے وہی تفہیم القرآن میں بیان کی. تو تم کچھ چاہتے ہو اس پر تو کام کرو اس کے بارے میں. ہمارے مولانا وہ کہتے تھے کہ میں نہ مورث نہ وارث, اس لیے میں تو اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں. تدبر قرآن میں حیرت ہوتی ہے بالکل. یعنی انہوں نے وہی ترجمے کر دیے ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں, اور اس پر بالکل غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اس سے مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے بہرحال لوگوں کو بتا دیا یہ کہ یہ آیتیں جو ہیں ان کا درس آپ نہ ہی مجھ سے لیں, بہتر یہ ہے. لیکن یہ مسئلہ بن گئی. تو 1975 میں پھر میں نے عربی زبان میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا اور اس کو مولانا مودودی صاحب کے سامنے پیش کیا. میں نے کہا کہ آپ بھی اس پر غور فرمائیے, اور مجھ سے کہا کہ اچھا بہت اہل علم کو بھیج دیجئے. وہ چھپا ہوا ہے, وہ اولین اشاعت بھی ہے احکام المیراث فی القرآن کے نام سے. اسی زمانے میں پھر جب 1979 میں اشراق نکلا ہے پہلے 1979 میں, تو تب میں نے اس کو سامنے رکھ کر پھر اردو میں یہ تحریر لکھی. اس سے پہلے میں اردو لکھنا کو بہت پسند نہیں کرتا تھا. یہ اس لحاظ سے یعنی پہلی تحریر بھی ہے اردو زبان میں. اس میں تھوڑا بہت تبدیلی میں نے بعد میں کی ہے بعض جگہوں کے اوپر, باقی کموں بیش ہوئی ہے. میں مطمئن ہوں اس بات کے اوپر کہ اس قانون کو بالاجماع غلط سمجھا گیا ہے, اور یہ قرآن مجید پر ایک تہمت ہے جس طریقے سے سمجھا گیا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے. اور چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ محض اس کا نہیں ہے, اس میں دو اور دو چار ہو جائے گا بالکل. اس کی وجہ یہ کہ حساب ہے, ریاضی ہے, یعنی واضح ہو جائے گا کہ کیا صورتحال پیدا کی گئی ہے اس قانون کے ساتھ. تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. درمیان میں بھی کچھ چیزیں زیر بحث آ جائیں گی, لیکن جو رہ جائیں گی وہ پھر بعد میں انشاءاللہ. یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وان کانت واحدۃ فلہا النصف. آیت یہاں شروع ہوتی ہے. میں نے یہ کیا ہے کہ اس میں جو ایک ایک حصے الگ ہیں ان کو لے کر ان کی شرح کر دی ہے. اس میں طریقہ یہ اختیار کیا ہے کیونکہ اس پہ مجھے بحثیں کرنی تھی بہت سی. یہ پچھلی بحثوں کی نوعیت کی چیز نہیں ہے کہ میں نے ایک آیت نقل کی اور اس میں نقطہ نظر بیان کر دیا. اس میں مجھے بتانا ہے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. تو اب میں نے یہ کیا کہ اولاد کے حصوں کو پہلے لے لیا, پھر اس کے بعد والدین کے, پھر اسی طرح جیسے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا تو اس کی اسی طریقے سے شرح کر دیا ایک ترتیب کے ساتھ. یہیں سے شروع کرتا ہے قرآن, یوشکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وان کانت واحدۃ فلہا النصف. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ ہدایت کرتا ہے مجھے کہ تمہاری لڑکیوں کا حصہ دو لڑکوں کے برابر ہے تو میرے پاس رہ گیا ہے وصیت کرنے کا اختیار. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے پوری بات جو ہوئی اس سے آپ سمجھتے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے اقربا والدین کے بارے میں وصیت کرو, مجھے کہا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں, میں تمہیں یہ ہدایت کر رہا ہوں, تو میرے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا نا. یہ لفظ پہلا لفظ ہی ختم کر دیتا. آگے اس کی حکمت بیان کی ہے, وہ آپ دیکھیں گے آگے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. اب یہ قرآن کی عربی جو ہے, بس مسئلہ اس سے پیدا ہوا ہے. وہ ہے ایسی زبان اصل میں کہ آدمی جانتا ہو تو کوئی ابہام نہیں ہے, نہ جانتا ہو تو پھر وہی کچھ ہے جو ابھی آپ دیکھیں گے. پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے, اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. یعنی اب اولاد کے جو حصے ہوئے وہ یہ ہوئے کہ اگر لڑکے لڑکیاں دونوں برابر ہیں, یعنی لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, تو پھر ایک نسبت دو سے تقسیم ہو جائے گا. ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہیں اور وہ دو سے زیادہ ہیں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا. اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے. یعنی آیت کا جو سادہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے. اب دیکھیے اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. سورہ النساء میں تقسیم وراثت کا یہی حکم ہے جس سے اوپر کی آیت کا حکم منسوخ ہوا ہے. اس میں سب سے پہلے اولاد کے حصے بیان ہوئے ہیں. یوسیکم اللہ فی اولادکم, یہ جملہ لذکر مثل حظ الانثیین کے لیے بطور تمہید آیا ہے. یعنی گویا یہاں سے بات شروع کی ہے کہ اولاد کا حصہ بیان کرنا ہے تو یوں شروع کیا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے. اب اولاد کی تقسیم شروع کر دی, تمہید ہو گئی نا اس کی. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے, ہدایت کرتا ہے کہ دو لڑکوں کا ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. دو لڑکیاں ہی ہوں تو ان کا حصہ یہ ہے. تو گویا یہ تمہید باندھ کے اب آگے بیان کیے. اولاد کا لفظ ظاہر ہے کہ مرد و عورت دونوں کے لیے عام ہے. یعنی اولاد کا لفظ عربی زبان میں بھی جس طرح لڑکوں کے لیے بولا جاتا ہے ایسے ہی لڑکیوں کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی یہ اولاد جیسے آپ بولتے ہیں ویسے ہی عربی میں بھی ہے. چنانچہ تالیف کلام اس طرح ہوگی لذکر منہم مثل حظ الانثیین. یعنی یہ عربی زبان میں ایک منہم جو ہے وہ یہاں مقدر ہے, حذف ہو گیا ہے. اس کو آپ کھول دیں گے اور وہ اوپر میں نے ترجمے میں کھول دیا ہے. یعنی اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے, ان میں سے لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا. یہ ان میں سے کے الفاظ قرآن کی عربی کے لحاظ سے موجود نہیں ہیں. واضح ہے بالکل, یعنی جب یہ کہا جائے گا تو یہی مطلب ہوگا اس کا. اب اگر تو حکم جو ہے اتنا ہی ہوتا, اتنے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کہتے میں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہوں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے, بس آیت ختم ہو جاتی یہاں پر. اگر اتنا ہی ہوتا تو کیا ہوتا, یہ پڑھیے ذرا. یہ حکم اگر لے ذکر مثل و حظ الانثیین یعنی اسی جملے پر ختم ہو جاتا تو اس کے معنی یہ تھے. اس کا مطلب کیا ہوتا, نمبر ایک, مرنے والے کی اولاد میں اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہی ہو تو لڑکے کو لڑکی سے دونا ملے گا. نمبر دو, لڑکے اور لڑکیاں اس سے زیادہ ہوں تو میت کا ترکہ اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ہر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر رہے. نمبر تین, اولاد میں صرف لڑکے یا لڑکیاں ہی ہوں تو سارا ترکہ دونوں میں سے جو موجود ہوگا اسے دیا جائے گا. سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے, ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے, اور بات یہیں ختم ہو جاتی تو یہ قانون ہوتا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بات یہاں ختم نہیں کی. کیا کیا؟ یہ تیسری بات، تیسری بات سے مراد کہ اولاد میں صرف لڑکیاں یا لڑکیاں ہی ہوں تو سارا ترکہ دونوں میں سے جو موجود ہوگا اسے دیا جائے گا. یعنی اگر بات وہیں ختم ہو جاتی تو ہم کیا کرتے، اگر لڑکے ہوتے تو سارا ان میں برابر تقسیم کر دیتے، اگر صرف لڑکیاں ہوتی سارا برابر ان میں تقسیم کر دیتے. اس لیے کہ اکٹھا ہونے کی صورت میں تو ایک نسبت دو ہوتی، جب ان میں سے کوئی ایک صنف رہ جاتی تو سارا اس کو مل جاتا، یہ نتیجہ نکلتا. یہ تیسری بات بھی صاف واضح ہے کہ اس اسلوب کا لازمی تقاضا ہے، ہم اگر اپنی زبان میں یہ کہیں کہ یہ رقم فقیروں کے لیے ہے اور اس میں سے فقیر مرد کا حصہ دو فقیر عورتوں کے برابر ہوگا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ رقم در حقیقت فقیروں کے لیے دی گئی ہے، لہذا ان میں اگر فقیر مرد ہی ہوں گے تو ساری رقم ان میں تقسیم کر دی جائے گی، اور فقیر عورتیں ہوں گی تو پھر بھی یہی کیا جائے گا. لیکن حکم یہاں ختم نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بات یہاں ختم نہیں کی، بلکہ اس سے متصل ایک استثناء کے ذریعے سے قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کا منشا یہ نہیں. یعنی یہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، تو بات کرتے ہوئے آگے ایک جملہ بولتے ہیں جسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے اس میں یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ استثناء ہے. تو وہ کیا بیان کیا؟ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَان فَوْقَسْنَتَيْن فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك. یہ للذکر مثل حظ الانثیین سے استثناء ہے، یعنی جو اوپر قانون بیان کیا گیا ہے اس سے تین نتیجے نکلتے تھے، اس سے ایک استثناء، ایک ایگزمپشن بیان کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی مرنے والے کی اولاد میں اگر لڑکیاں ہی ہوں تو خواہ دو ہوں یا دو سے زائد، ان کا حصہ ہر حال میں دو تہائی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ہدایت کرتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو پھر ان کا حصہ دو تہائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے جملے نے وہ جو تیسری بات تھی کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو ہم سارا ان کو دے دیں گے، اس کو باقی نہیں رہنے دیا، اس میں ترمیم کر دی. اب یہاں ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا کہ ذرا پھر آیت پر چلیے. آیت جہاں ہے اس میں آپ دیکھیں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں، دو کا ذکر نہیں. یعنی آیت میں جو الفاظ ہیں بالکل لٹرل ان کا ترجمہ کیجئے تو وہ یہ ہے کہ پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. ایک لڑکی کے لیے آدھا ہے، دو سے زیادہ کے لیے دو تہائی ہے، دو کا ذکر نہیں ہے. اب دو کا ذکر نہیں ہے تو اس میں ہمارے فقہا کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کیا کیا جائے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ دو کا ذکر چونکہ نہیں ہے تو اب حدیث دیکھی جائے. تو ایک حدیث ان کو مل گئی، خدا کا شکر ہے کہ مل گئی، نہ ملتی تو معلوم نہیں کیا ہوتا. تو اس وجہ سے عملاً خرابی نہیں ہوئی، یعنی اس حدیث کے مل جانے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں دو لڑکیوں کا حصہ بھی دو تہائی بیان ہوا ہے. اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا جائے کہ قرآن مجید نے یہ بات کیوں بیان کی ہے اس طریقے سے، وجہ کیا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے لیکن ایسے کیوں بیان کی ہے؟ کیوں کہا ہے دو سے زیادہ اور ایک، دو کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا. قرآن کی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے جس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ آپ بھی دیکھیے. فوقسنا تین کا مفہوم ہم نے اوپر دو یا دو سے زائد بیان کیا ہے، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن نے یہی کہا ہے، قرآن نے یہی کہا ہے کہ ایک کا حصہ آدھا ہے اور دو یا دو سے زیادہ کا دو تہائی، یہی کہا ہے. کیسے کہا ہے؟ فوقسنا تین کا مفہوم ہم نے اوپر دو یا دو سے زائد بیان کیا. یہ ذرا تھوڑا سا چونکہ زبان کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو بھی ہمت کرنی پڑے گی سمجھنے کے لیے، میں کوشش کروں گا سمجھانے کی. اس کی وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے، یعنی فوق اسنتین، فوق اسنتین کا مطلب ہے دو سے زیادہ، فوق زیادہ، اسنتین دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے نزدیک اسنتین کا لفظ عربیت کی روح سے محذوف ہے، یعنی عربی قاعدے کے مطابق عبارت یوں تھی اصل میں کہ دو یا دو سے زیادہ کے لیے دو تہائی ہے، تو دو کو حذف کر دیا ہے. آپ کہیں گے کیوں حذف کیے، وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے وہ میں نے اس کو بیان کیا. قرآن کی زبان میں اگر ہم ایک لڑکی اور دو یا دو سے زائد لڑکیوں کا حصہ ان کے حصوں میں فرق کی وجہ سے الگ الگ بیان کرنا چاہیں تو اس کے دو طریقے. قرآن کی جو زبان ہے، قرآن کی خاص زبان ہے عربی، یعنی ایک عربی تو وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں لکھی بولی جاتی ہے، قرآن کی اپنی زبان، اس کا خاص اسٹائل ہے. تو قرآن کی زبان میں اگر یہ بیان کرنا ہو کہ ایک لڑکی کا حصہ یہ ہے اور دو یا دو سے زیادہ کا یہ ہے اور فرق ہے حصوں میں, تو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ترتیب سعودی سے بیان کیا جائے, ایک ہے کہ ترتیب نزولی سے بیان کیا جائے. یعنی ترتیب نزولی کیا ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ پہلے ہم دو لڑکیوں کا حصہ دو کا بیان کریں گے, پہلے دو سے زیادہ کا بیان کریں گے, پھر دو کا بیان کریں گے, پھر ایک کا بیان کریں گے. یعنی جو اوپر والا حصہ اسے اوپر لے جائیں گے, دو سے زیادہ کا یہ ہے, دو کا یہ ہے, ایک کا یہ ہے, ترتیب رکھیں گے. کوئی ترتیب نزولی کیا ہوگی کہ ہم اس کو بیان کریں گے, ایک کا حصہ یہ ہے, دو کا یہ ہے, دو سے زیادہ کا یہ ہے. یعنی وہاں ایک سے شروع کریں گے, دو سے زیادہ تک پہنچا دیں گے. وہاں دو سے زیادہ پر, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں دس کا حصہ یہ ہے, نو کا یہ ہے, آٹھ کا یہ ہے, تو سعودی ہو گئی. اگر آپ یہ کہ ایک کا یہ ہے, دو کا یہ ہے, تین کا یہ ہے, چار کا یہ ہے, پانچ دس تک لے جائیں, تو نزولی ہو گئی. یعنی ایک ہے ترتیب کو نیچے سے اوپر کی طرف کرنا, ایک ہے اوپر سے نیچے کی طرف لے آنا. سمجھ گیا نا یہ بات, دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. تو اب ترتیب سعودی کے مطابق بیان کرنا پیش نظر ہو تو کیا کرے گا قرآن, قرآن کیا کرے گا, پہلے ایک لڑکی اس کے بعد دو لڑکیوں کا حصہ بیان کرے گا. یعنی قرآن مجید اپنی زبان میں یہ کیا کرے گا کہ پہلے ایک لڑکی اور اس کے بعد دو لڑکیوں کا حصہ بیان کیا جائے گا. دو سے زائد کا حصہ اگر وہی ہے جو دو کا ہے تو اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا یہ بات. یعنی اگر ترتیب نزولی ہے تو کیا ہوگا, پہلے ایک کا بیان کیا جائے گا, پھر دو کا بیان کیا جائے گا. فرق ہو گیا دونوں میں کہ ایک کا آدھا ہے, دو کا دو تہائی ہے. اب دو سے زیادہ کا لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ہو گیا دو تہائی. اس کو لفظوں میں بیان کرنا قرآن کی زبان کے شاہ نشان نہیں ہے, وہ نہیں کرے گا یہ. ایک کے فوراً بعد جب دو کا حصہ اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ ایک کے حصے سے زیادہ ہو, تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ دو سے زائد کا حکم بھی وہی ہے جو دو لڑکیوں کا ہے. تو چونکہ یہ بات آپ سے اب واضح ہے تو اس کو قرآن نہیں بیان کرے گا, اس کا یہ طریقہ نہیں ہوگا. اسی بات کو ہم ترتیب نزولی کے مطابق بیان کریں. آپ الٹ دیجئے صورتحال. یعنی یہ ترتیب کیا تھی, ایک کا بیان کیا, دو کا بیان کیا, ایک کا آدھا ہے, دو کا دو تہائی ہے, دو سے زیادہ کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اب الٹ دیجئے, یعنی اوپر سے نیچے آئیے. نزولی ترتیب کیا ہوگی, دو سے زیادہ کا پہلے بیان کریں گے, پھر دو کا بیان کریں گے, پھر ایک کا بیان کریں گے. اب اس کو دیکھیے اس میں کیا پرابلم پیدا ہوتی ہے. اسی بات کو ہم ترتیب نزولی کے مطابق بیان کریں گے تو اس کے لیے جو عربی میں الفاظ بولنا پڑیں گے وہ یہ ہوں گے, فو کسنا تین ہو اسنا تین, دو سے زیادہ یا دو. عربی زبان کے لحاظ سے یہ الفاظ موزوں نہیں ہے. عربی میں دو یا دو سے زیادہ کہنا چاہیے, دو سے زیادہ یا دو نہیں کہنا چاہیے. ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. دو سے زیادہ یا دو یہ یعنی بری عربی ہے. آپ کہیں گے دو یا دو. اچھا دیکھیں آپ اردو میں بھی ایسے کہتے ہیں بھائی, دو یا دو سے زیادہ لوگ آئے. دو سے زیادہ یا دو نہیں کہتے, یہ فصیح زبان نہیں ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب قرآن مجید بیان کرے اگر ترتیب نزولی سے تو جو الفاظ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں فو کسنا تین ہے اسنا تین, دو سے زیادہ یا دو, یہ عربیت کی روح سے موضوع نہیں ہوں گے. اس لیے دو سے زائد کا حصہ بیان کرنے کے بعد ایک کا حصہ بیان کر دیا جائے گا. یعنی دو سے زائد کا حصہ بیان کرنے کے بعد, یعنی فو کسنا تین کہنے کے بعد او اسنا تین نہیں کہا جائے گا. بس آپ یوں بیان کریں گے, دو سے زائد کا حصہ یہ ہے, ایک کا حصہ یہ ہے. یہ کافی ہے, بیان ہو گیا ہے دو کا حصہ بھی. اس لیے کہ دونوں میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے اب یہ کہنا عربیت کی روح سے موضوع نہیں. اچھا اس کو میں نے ثابت کر دیا قرآن مجید سے کہ ایسے ہی بالکل. آپ دیکھیے آگے, اس لیے دو کا حصہ دو سے زائد کا حصہ بیان کرنے کے بعد ایک کا حصہ بیان کر دیا جائے گا. اس اسلوب میں فو کسنا تین سے کلام کا آغاز خود دلیل ہوگا کہ اس سے پہلے اسنا تین کا لفظ محذوف ہے. یعنی اس اسلوب میں کلام جب شروع کیا گیا دو سے زیادہ سے تو دو سے زیادہ بولا ہی اس وقت جاتا ہے جب دو مقدر ہوتے ہیں اس کے اندر. غور کیجئے تو اس کا قرینہ بالکل واضح ہے. اس ترتیب کا حسن مقتضی ہے. یعنی ترتیب کا حسن یہ کہتا ہے کہ کوئی ترتیب تو رکھی جائے نا, یا ترتیب ایک دو دو سے زیادہ ہو, یا دو سے زیادہ دو ایک ہو. تو ترتیب کا حسن مقتضی ہے کہ فو کسنا تین سے پہلے اسنا تین کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. یعنی اگر دو پہلے بول دیا جائے تو ترتیب نہیں رہتی, پھر ترتیب کیا بنے گی, دو دو سے زیادہ ایک. تو یہ اس کا حسن تقاضا کرتا ہے کہ دو کا لفظ نہ بولا جائے. اور صحت زبان کا تقاضا ہے کہ فو کسنا تین سے بات شروع کی جائے تو بعد میں اسنا تین نہ آئے. یعنی ترتیب چاہتی ہے کہ یوں کہا جائے دو سے زیادہ دو اور ایک, اور زبان کہتی ہے کہ جب دو سے زیادہ پہلے بول دیا جائے تو پھر بعد میں دو نہ بولا جائے. سمجھ گئے نا آپ یہ بات. یہ پرابلم جب پیدا ہو گیا تو اب قرآن مجید نے کیا کیا, یہ حصے یہاں ترتیب نزولی کے مطابق بیان کیے ہیں. اس لیے حذف کا یہ اسلوب ملحوظ ہے. سورہ نساء کی آخری آیت میں یہی حصے ترتیب سعودی کے مطابق بیان ہوئے ہیں. اب میں نے جو آپ کو قاعدہ زبان کا بتایا وہ کیا ہے کہ اگر بات شروع کی جائے گی ایک سے تو ایک کا حصہ دو کا بیان کرنے کے بعد دو سے زائد نہیں کہنے کی ضرورت, یہ ترتیب نزولی ہو گئی. اگر سعودی ترتیب سے بیان کیا جائے گا تو دو سے زیادہ کہنے کے بعد دو نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ زبان کے خلاف ہے, اور دو پہلے نہیں کہا جائے گا کیونکہ ترتیب خراب ہو جائے گی. یعنی یہ گویا اصول ہو گیا. اب قرآن مجید نے یہاں یہ حصے بیان کیے ہیں ترتیب سعودی کے مطابق, اور وہاں ایک دوسری جگہ پر یہی حصے بیان کیے ہیں, اور وہاں دیکھ لیجئے کہ جب دوسری ترتیب سے بیان کیے ہیں تو بیان کیا ہے ایک کا حصہ آدھا ہے دو کا دو تہائی, وہاں دو تہائی دو کا بیان کر دیا, یہاں دو سے زیادہ کا بیان کر دیا اور ایک کا بیان کر دیا, وہاں ایک کا بیان کر دیا اور دو کا بیان کر دیا. تو وہ آیت دیکھ لیجئے اس میں موجود ہے کہ پہلے اس میں ایک کا حصہ بیان کیا پھر اس کے بعد دو کا, وہ آیت میں نے نقل کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات قرآن مجید کی زبان سے بالکل اسٹیبلش ہے کہ اس میں جب ایک اور دو سے زیادہ کا حصہ بیان کرنا ہوگا تو ایک کا کریں گے, دو کا کریں گے, دو سے زیادہ کا لفظوں میں بیان نہیں کریں گے, اور جب دو سے زیادہ دو اور ایک کا بیان کرنا ہوگا تو دو سے زیادہ کا بیان کریں گے, دو کا بیان نہیں کریں گے, ایک کا بیان کر دیں. یہ سادہ اسلوب ہے, اور اس سادہ اسلوب کی وجہ سے کسی حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کیا بنا؟ قانون یہ بنا کہ ایک کا آدھا ہے اور دو یا دو سے زیادہ کا دو تہائی. یہ سادہ بات ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہمارے فقہا نے بھی پیدا نہیں کیا. یعنی وہ اگرچہ زبان کے اس اسلوب کو تو بالکل نہیں سمجھتے, بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ تحقیق شائع ہوئی تو ایک بڑے ماہر میراث ہیں, اس طرح کے لوگوں کو ہمارے ہم میراثی کہتے ہیں, یہ وہ میراثی نہیں ہے, یعنی میراث کے قانون کے ماہرین ہیں, اہل حدیث عالم میں بڑے سرگودا کے. انہوں نے اس پر تنقید لکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے کہ حال ہمارے پاس حدیث موجود ہے یہ بتانے کے لیے کہ دو کا حصہ یہ ہے, یہ اس نے اتنی تکلیف کیوں کی, اور یہ تکلیف اگر واقعی کرنی تھی تو کوئی پہلے کر گزرا ہوتا, اس نے کیوں کی, بجائے اس کے کہ اس پر شکر گزار ہو. بھائی ایک نازک اسلوب ہے زبان کا, جس کو نہ صرف یہ کہ حل کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے, بلکہ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام سے واضح کر دیا ہے کہ یہی طریقہ ہے عربی زبان میں بیان کرنے کا. تو آپ بجائے اس کے کہ اس پر شکر گزار ہوں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کو تم نے کیوں نہیں کوٹ کیا. تو جناب یہ ایک مسئلہ یہ تھا, یعنی یہاں میں نے جو خدمت انجام دی ہے, جو خدمت انجام دی وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی قانون میں اختلاف ہو گیا ہے. سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اولاد اکٹھی ہوگی تو ایک نسبت دو, لڑکیاں ہوں گی تو دو یا دو سے زیادہ کا ٹو تھرڈ دو تہائی, اور اگر ایک لڑکی ہوگی تو آدھا. یعنی نتیجے کے لحاظ سے یہاں کوئی فرق نہیں. جو خدمت انجام دی ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان کی ایک مشکل تھی, جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ قرآن میں دو لڑکیوں کا حصہ بیان نہیں ہوا, یہ ہم کہیں اور سے جا کے جانیں گے. تو میں نے بتا دیا کہ نہیں, قرآن میں بیان ہوا ہے, یعنی اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی, یہ صرف یہ خدمت ہے. یہ آگے اصل مسئلہ جو ہے وہ جی کن کا آپ کو آم کھانے سے غرض ہونی چاہیے, پیڑ گرنے سے کیا فائدہ ہے. تو جناب یہ ہو گیا, یعنی اب کیا قانون بنا کہ اولاد میں حصے تقسیم اس طریقے سے ہوں گے کہ لڑکا لڑکی ملے ہوئے ہوں تو ایک نسبت دو سے تقسیم کر دیا جائے گا, اگر صرف لڑکیاں ہوں تو دو یا دو سے زیادہ ہوں گی تو دو تہائی, ایک ہوگی تو آدھا اسے دیا جائے گا. یہ اولاد کے بارے میں یہ قانون ہو گیا. اب آگے چلیے, آگے جو آیت ہے آگے کہتی ہے ولی اب کل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اصل آیت یہ ہے جو یعنی ایک عظیم مسئلہ بن گئی ہے. اب وہ کیسے بنی ہے, اس میں کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں, میں آپ سچ عرض کرتا ہوں, ایک بڑا مستشقین میں سے ماہر ہے میراث کے قانون کا کلسن, وہ ایک زمانے میں لنکن زن میں پڑھاتا رہا, اس نے ہماری قانون میراث کے اوپر ایک کریٹیک لکھی ہے, بڑی کتاب لکھی ہے, یعنی اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کہ مذاق اڑاتا ہے وہ پھر جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. اس کا بھی میں نے پہلے سادہ ترجمہ کر دیا، یعنی ایسے ترجمہ کر دیا کہ جس میں جو اصل اسالیب ہیں ان کو نہیں بیان کیا، تاکہ پھر آپ بعد میں اطمینان سے سمجھ لیں. اور اگر میت کے اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے. اگر میت کے اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے. اگر اس کے اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا حصہ ایک تہائی ہے. اور اگر اس کے بھائی بہن ہو تو ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے. جب کوئی وصیت جو مرنے والے نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر اس نے چھوڑا ہو تو ادا کر دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان وارثوں کے علاوہ اگر کوئی وصیت کی ہوئی ہے، مسجد کو کی ہوئی ہے، کسی آدمی کو دینے کے لیے کی ہوئی ہے، کسی غیر وارث کے لیے کی ہوئی ہے، تو وہ پوری کر دو. اس کا قرض اگر ہے تو وہ ادا کر دو. اس کو دینے کے بعد باقی جو ہے اس پر وصیت قانون کا اطلاق ہوگا. لیکن اب دیکھیے کہ اس میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، یہ جملہ جس کا ترجمہ ہے اور اگر میت کے اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے. یہ جملہ فَإِن كُنَّا نِسَاءً اور وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً پر نہیں بلکہ اس پورے حکم پر عطف ہوا ہے جو اوپر اولاد کے لیے بیان ہوا ہے. یعنی اوپر جو پورا حکم بیان ہوا ہے وہ کیا حکم تھا؟ کہ اولاد کے بارے میں اللہ کی وصیت یہ ہے کہ اس کو ایک نسبت دو سے میراث دی جائے گی. اگر لڑکے لڑکیاں ملے جلے ہیں، اگر صرف ایک لڑکی ہے تو آدھا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو دو تہائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے حکم پر عطف کر کے اب والدین کے حصے بیان کیے ہیں. اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے یہ آپ آگے دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لذکر مثل حظ الانثیین میں یہ بات تو بیان ہوئی ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا، لیکن یہ کتنا ہوگا اسے متعین نہیں کیا گیا. اب آپ پچھلی آیت پر جائیں تو وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے، لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا. بھئی کتنے ترکے میں ہوگا؟ سارے میں ہوگا؟ کتنے میں ہوگا یہ نہیں بتایا گیا. اچھا اب یہ کیا اسلوب ہے؟ تو میں نے اس کی کچھ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی. اسی طرح کا اسلوب ہے جس طرح مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں یہ کہیں کہ یہ روپے بچوں کے لیے ہے، لڑکوں کو لڑکیوں سے دونا دیجئے اور اس میں آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے. سمجھ گئے نا؟ یعنی اس جملے کو پھر اچھی طرح سمجھے، اردو کا جملہ ہے نا. یہ روپے بچوں کے لیے ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں سے دونا دیں اور ان میں سے آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے کیا کریں گے آپ؟ جی پہلے ابا کو دیں گے، پہلے ابا کو دیں گے. جب پچھلے جملے میں کوئی متعین حصہ نہیں بیان کیا گیا بچوں کا، یہ نا یہ روپے بچوں کے لیے ہے، لڑکوں کو لڑکیوں سے دونا دیجئے. اگر تو یہ جملہ ہوتا کہ یہ روپے بچوں کے لیے ہیں، اس کے دو بٹا تین کو لڑکوں کو دونا دیجئے، یہ نہیں بیان کیا گیا. یہ روپے بچوں کے لیے ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں سے دونا دیجئے اور اس میں سے آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے. تو اب لازم ہو گیا کہ پہلے ابا کو آدھی رقم دی جائے، اس کے بعد بچوں. یہ سمجھ گئے آپ؟ یعنی یہ ناگزیر تقاضا ہے، یہی ایسے ہی کہنی چاہیے بات. یا ابا تھوڑا رہ گیا، یہ میں نے مثال دی ہے، یعنی جملے کی ساخت سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ ایسا جملہ ہے. ان جملوں کو دیکھیے، یہ جو اردو کے جملے ہیں ان کو دیکھیے، ان سے قائل کا مدعا بالکل واضح ہے. جو شخص بھی زبان آشنا ہوگا وہ ان سے یہی مطلب سمجھے گا کہ روپے در حقیقت بچوں کے لیے دیے گئے ہیں. اس لیے بات اگر پہلے دو جملوں ہی پر ختم ہو جاتی تو ساری رقم لڑکوں اور لڑکیوں میں اسی نسبت سے تقسیم کر دی جاتی جو ان جملوں میں بیان ہوئی ہے. لیکن قائل نے اس کے بعد چونکہ آدھی رقم ابا کو دینے کے لیے کہا ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ابا کا حصہ پہلے دیا جائے اور باقی جو کچھ بچے ہو اس کے بعد بچوں میں تقسیم کیا جائے. ہم نے اوپر اولاد کے حصوں کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ فَإِن كُنَّا نِسَاءً لِلذَّكَرِ حَظُّ الْأُنثَيَيْنِ سے استثناء، اور اسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے. ہماری یہ بات اگر صحیح ہے تو اسے پھر والے ابواہ کی طرح اپنے مقام پر مستقل نہیں مانا جا سکتا. یعنی اب اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ یعنی یوں کیا قرآن نے کہ یہ روپے لڑکیوں کے لیے ہیں، لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے دونا ہے. اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں جو آپ ابا کو آدھا دیں گے اسی کے اوپر آئے گا دو تہائی بھی. یعنی یہ اگرچہ دو تہائی حصہ لڑکیوں کا بیان کیا گیا لیکن یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سمجھ رہے نا یہ بات, اس کو بھی میں نے آگے مثال سے سمجھایا ہے. ہماری یہ بات اگر صحیح ہے تو اسے پھر بھلے ابواہ کی طرح اپنے مقام پر مستقل نہیں مانا جا سکتا, اس کا حکم وہی ہونا چاہیے جو لذ ذکر مثل حضر السیان کا ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے. اب میں نے ایک مزید اردو کے جملے کی مثال دے کے اس کو سمجھایا ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ ساری رقم زید عثمان اور علی کے لیے ہے اور اس میں ان کا حصہ بالکل برابر ہے, لیکن اگر عثمان اور علی ہی ہو تو پوری رقم کا دو تہائی عثمان اور ایک تہائی علی کو دیجیے اور اس میں سے 10 روپے ہماری بہن کو دے دیجیے گا. سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ یعنی اس میں بھی 10 روپے پہلے دینے پڑیں گے اور اس کے بعد پھر آپ عثمان اور علی میں برابر برابر تقسیم کریں گے. اگر صرف عثمان اور علی ہے تو ان کو بچے ہوئے کا 2/3 دیں گے. یعنی کنسٹرکشن جو ہے قرآن مجید کی وہی ہے. ان جملوں پر غور کیجئے گا, ان میں اگرچہ زید کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بالترتیب پوری رقم کا 2/3 اور 1/3 دینے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن ان کے خاتمے پر جو استدراک ہوا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس رقم میں سے پہلے 10 روپے بہن کو دیے جائیں اور اس کے بعد جو بچے وہ عثمان اور علی میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ آپ دیکھیے ہوا کیا. ہوا یہ کہ اس بات کو نہیں سمجھا گیا, تو کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ مثال آپ لیجئے ایک, قرآن کہتا ہے لڑکیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 دیں, ٹھیک ہو گیا. والدین کو 1/3 دیں اور بیوی کو 1/8 دیں, تقسیم کرو. نہیں ہوتا نا بھائی, 2/3 اولاد لڑکیوں کو دے دیا, 1/3 والدین کو دے دیا, 1/8 کہاں سے دیں؟ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ قرآن نے یہی کہا ہے, حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہن کی کریے, مجھے کیا کرے, قرآن کہتا ہے 2/3 لڑکیوں کو دو, 1/3 والدین کو دو. مثال ایک دے رہا ہوں, کئی قصے ہو سکتے ہیں نا. 1/4 1/8 بیوی کو دو, کیسے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل ہے. میں کہا ایسے کرو کہ ان سارے حصوں کا اضافی عقل نکالو اور برابر برابر کمی کر دو. اس کو کہتے ہیں ہماری میراث کی اصطلاح میں اول, کہ خدا کے بیان کردہ حصے تقسیم نہیں ہوتے بعض صورتوں میں. جب نہیں ہوتے تو اس کا حل یہ ہے کہ برابر برابر کمی کر کے دے دیا جائے. یہ اول ہے. اور اس کی ایجاد کا سہرا کس کے سر باندھا گیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سر. اچھا, اب اس کے بعد مزید دیکھیے. روایات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ سیدنا ابن عباس, سیدنا عبداللہ بن عباس, جو آپ جانتے ہیں کہ ہماری امت کے جو صحابہ میں سے 3 بڑے عالم ہیں ان میں سے ایک ہیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ لیڈر صحابہ, ان میں سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر ہیں. علماء صحابہ جو ہیں ان میں عبداللہ بن عباس ہے, عبداللہ بن مسعود ہے, عبداللہ بن عمر ہے, بڑے علماء ہیں. تو عبداللہ بن عباس جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے, صحابہ میں سب سے بڑے عالم کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے شاگردوں کے مابین بیٹھے ہوئے ان کو قرآن وغیرہ پڑھا رہے تھے. مکے میں ان کا درس ہوتا تھا. تو اپنے ایک شاگرد عطا کو, جو بڑے مشہور ان کے شاگردوں میں سے ہیں, انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ غلط ہے, خدا کی, یہ الفاظ ہیں, خدا کی قسم یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. روایت یہ بیان کی جاتی ہے, میں صحیح یا غلط کی بات نہیں کر رہا. خدا کی قسم یہ جو کچھ ہوا ہے, جس خدا نے ریت کے ذرے گن لیے ہیں, تم لوگ یہ کہتے ہو کہ 2/3 اور 1/3 اور 1/4 کو جمع نہیں کر سکا. یہی الفاظ ہیں, بالکل میں نے یہ الفاظ. تو عطا نے ان سے یہ کہا کہ حضرت پھر آپ نے عمر سے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیسے, بڑے ہیبت پاک شخصیت تھی ان کی, میں ڈرتا رہا, عرض نہیں کر سکا. روایت یہی. تو انہوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اب کیا ہونا ہے, بس صبر ہوگا اور کیا ہے. ان کے فیصلے کے بعد ہماری بات کون سنے گا؟ لیکن یہ غلط ہے جو کچھ کہا گیا. صحیح کیا ہے یہ نہیں معلوم, لیکن یہ غلط ہے. یہ تبصرہ بھی نقل کر دیتے ہیں, حضرت عمر کا فیصلہ بھی بیان کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب جو ہماری میراث ہے, جس کے مطابق دنیا بھر میں 14 صدیوں سے میراث تقسیم ہو رہی ہے, اس میں اول کا طریقہ لازمی ہے, کیونکہ جیسے سمجھا گیا ہے اس میں نہیں تقسیم ہوتی. اب دیکھیں نا ہمارے مولانا کہتے تھے کہ نہ میں وارث نہ میں مورث، مجھے کیا دلچسپی ہے، دلچسپی ہے یا نہیں ہے، مطلب یہاں تو دین ایمان زیر بحث، یہ پرابلم ہے. تو میرے نزدیک یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، جملے کی تالیف جو ہے اس کو نہیں سمجھا گیا. یعنی اولاد کا حصہ ہر حال میں والدین، اور بعد میں جو بیوی کا حصہ بیان ہو دینے کے بعد دیا جائے گا. بہن کو 10 روپے دے کے تقسیم ہوگی، اور یہی کہا ہے قرآن مجید نے، اسلوب بیان کی میں نے آپ کو مثالیں دے دی، ایسے ہے یہ بات. کوئی سوال کرنا تو کر لیں. مشکل سوالوں کے جواب میں دے نہیں سکتا.
مشکل سوال
آسان آسان سوال
جی، میرے لیے مشکل ہے اس کو بیان کرنا. وہ اس وجہ سے کہ جب آپ کہتے ہیں زبان کا مسئلہ ہے، تو زبان ان کی تھی نہ کہ آپ کی اور میری، انہی کے محاورے پر یہ قرآن مجید نزول ہوا جن کی زبان تھی. جس
یعنی آپ مانتے ہیں اس بات کو حضرت عمر نے یہ کام کیا ہوگا؟
نہیں، وہ تو پھر روایت کا مسئلہ ہے نا کہ وہ
مطلب اس طرح کی روایتیں جو ہیں ان سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے
کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، وہ تو پھر دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے.
بس ایسا ہی کرنا،
جہاں تک زبان
بزرگوں کے بارے میں ایسا ہی کرنا چاہیے. یعنی بات یہ ہے کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ بس قصے ہیں، کہانی ہیں، اور کیا ہے. بعد میں مسئلہ پیش آیا، فقہاء نے اس کی تقسیم اس طریقے سے کر دی، حضرت عمر کو درمیان میں لے آئے ہیں. کون سی بات ہے جو حضرت عمر کی جانب اس طرح کی منسوب نہیں کی؟ آگے میں بتاؤں گا آپ کو، اس سے زیادہ بڑا مسئلہ جس کے بعد آپ کے لیے ماننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ہوا ہوگا، وہ ہے قضیہ ہماریہ کہتے ہیں اس کو، وہ آگے آئے گا. جی
آپ نے اچکلی بات درمیان میں
کون وہ جو کچھ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سارا ہی لڑکی کو دلوا دیتے ہیں، قصہ ختم.
یہ جو اس مسئلہ اول کے بارے میں جو عمل کا استمرار ہے، اس پر قائم رہنا اور اس پر امت کے فقہا کا عمل کرتے رہنا، اور پھر آپ کی اس پر یہ تنقید، یہ بہت سارے خلجان اور وہ بات پیدا کرتی ہے کہ کیا وہ سارے اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے، اور اگر جب یہ ابن عباس کی یہ روایت بھی ان کے سامنے تھی تو پھر بھی انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پر کہ کہیں سہو اور غلطی ہو گئی اور ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے.
جی یہی اسلوب آیا ہے زیر بحث میں بھی ہے، یعنی جس اسلوب کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہی اسلوب جو اردو کے جملوں سے میں نے سمجھا دیا ہے، وہی اس آیت میں بھی ہے. چنانچہ یہ جی
میرا تجربہ اس کے بالکل الٹا ہے. میں نے بچپن میں میتھ کرتے ہوئے وراثت کے جو سوالات تھے وہ اسی ترتیب سے کیے ہوئے ہیں. پہلے قرضہ نکالا، اس کے بعد والدین کا حصہ نکالا، اس کے بعد اولاد نکالا.
آپ فطرت پہ پیدا ہوئے.
نہیں وہ یعنی یا تو میتھ میں اسی طریقے سے بتایا جاتا.
وہ حساب پڑھ رہے ہوگے نا آپ، سراجی نہیں پڑھ رہے ہوں گے. میراث کی جو کتاب ہمارے درس نظام پڑھائی ہے تو سراجی ہے، اس کو میں نے بھی بس اسی رات پڑھا تھا جس صبح مجھے کچھ اس کے بارے میں عرض کرنا تھا، ورنہ وہ نہ. جی کس میں
جو میتھ کی،
میرا خیال ہے کہ کسی حساب دان آدمی کو بات سے نہیں آئی ہوگی، مولویوں کو اس نے کہا میں ٹھیک کر دیتا ہوں.
انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے جو ہے نا ذوالفروض کے حصے نکالے جائیں، پھر اس بات میں اس طرح کی جو
وہ بالکل الگ بات ہے. ذوالفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصے قرآن میں بیان ہوئے، ان کے دینے کے بعد پھر وہ حصے دیے جاتے ہیں، وہ یہ بات نہیں ہے. ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصے اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں پھر آپ قریبی اجزاء کو جو بچے گا وہ دے دیں، وہ یہ چیز. یہی اسلوب آیا ہے زیر بحث میں بھی ہے. چنانچہ یہ اگر ملحوظ رہے تو اس بات کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ وَإِن کانت وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْف کے بعد والدین اور زوجین کے جو حصے حرف واو سے اولاد کے حصوں پر عطف ہوئے ہیں وہ سب لازماً پہلے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا صرف وہی اولاد میں تقسیم ہوگا. لڑکے اگر تنہا ہوں تو انہیں بھی یہی ملے گا، اور لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے لیے بھی یہی قاعدہ ہوگا. اسی طرح میت کی اولاد میں اگر تنہا لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بھی اس بچے ہوئے ترکے ہی کا 2/3 یا آدھا دیا جائے گا، ان کے حصے پورے ترکے میں سے کسی حال میں ادا نہ ہوں گے. جب آپ نے یہ اسلوب سمجھ لیا اور اس کے بعد قاعدہ کیا بنا کہ پہلے اولاد اور والدین، پہلے والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ دیں گے، جو کچھ بچے گا وہ اگر صرف لڑکے لڑکیاں ہیں، صرف لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو 1:2 سے تقسیم کر دیں گے، صرف لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں یا 2 ہیں تو 2/3 دے دیں گے ان کو، اگر صرف ایک لڑکی ہے تو 1/3 دے دیں گے، 1/2 دے دیں گے، بس یہ قانون ہے. یعنی بات صرف اتنی سی، بڑی سادہ سی بات ہے کہ پہلے والدین اور ان کے حصے دیے جائیں گے, اور یہی قرآن کہتا ہے. قرآن مجید کی آیت کا مطلب مدعا منشا یہی ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے اس کا.